بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤجل والرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرهم بأيام الله إنا في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صلوا الله على محمد. جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ کربلا کی تعمیر میں امام حسین علیہ السلام کے صبر و حوصلے نے کام کیا ہے. کربلا کی تعمیر میں صبر کی ضرورت تھی، استقامت کی ضرورت تھی، حوصلے کی ضرورت تھی. اسی طرح سے کربلا کی حفاظت کے لیے، کربلا کو باقی رکھنے کے لیے شکر کی ضرورت تھی، اور اللہ کی مدد کی ضرورت تھی. نہ صرف یہ کہ معمولی صبر کی ضرورت ہے، نہ صرف معمولی شکر کی ضرورت ہے، کیونکہ جو کارنامہ ہے وہ اتنا غیر معمولی ہے کہ اس کے لیے صرف صابرین کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صبار کی ضرورت ہے. صابر کی نہیں، صبار کی ضرورت ہے، بے انتہا صبر کی ضرورت ہے. اسی طرح سے اسے باقی رکھنے کے لیے بھی عام شکر کی نہیں بلکہ شاکر کی نہیں، شکور کی ضرورت ہے، بے انتہا شکر بجا لانے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر نعمت دی جاتی ہے تو اس نعمت کو باقی رکھنے کے لیے شکر بجا لایا جاتا ہے. اگر نعمت ملے اور اس نعمت پر شکریہ نہ بجا لایا جائے تو پھر وہ نعمت طلب ہو جاتی ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو کربلا جو نعمت کی شکل میں ہمیں ملی ہے، تو کیا یہ نعمت کو ہمیں باقی رکھنا ہے یا ضائع کر دینا؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نعمت باقی رہے تو اس کے لیے شکر کی ضرورت ہے، اور معمولی شکر کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بے انتہا شکر کی ضرورت ہے تاکہ اسے زندہ رکھا جا سکے، تاکہ اسے باقی رکھا جا سکے. جس طرح سے کربلا بغیر اللہ کی مدد کے نہیں ہوئی ہے، اسی طرح سے کربلا اگر باقی ہے تو یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد ہی سے ہے. بغیر رضا الہی کے، بغیر مدد الہی کے، نہ کربلا تعمیر ہو سکتی تھی نہ کربلا باقی رہ سکتی تھی. تعمیر کے لیے بھی صبر کی ضرورت تھی، اور یہ صبر و حوصلہ اللہ عطا کر رہا تھا. یہ کسی عام بشر کا کارنامہ نہیں ہے، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کیا گیا ہے. یعنی یہ جو قربانی دی گئی ہے کس کے لیے دی گئی ہے؟ اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے دی گئی ہے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے دی گئی ہے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے دی گئی ہے، دنیا کے حصول کے لیے دی گئی ہے. کس چیز کے لیے یہ قربانی دی گئی ہے؟ کس کے لیے دی گئی ہے؟ تو جس کے لیے دی گئی ہے وہ کون ہے؟ تو اس کی مرضی کے بغیر یہ کربلا تعمیر نہیں ہو سکتی تھی عزیزان گرامی، کیونکہ یہ اللہ کے لیے ہو رہی تھی. معمولی کشتی نوح کے لیے ارشاد ہوا، وصنع الفلک بعیوننا وبوحینا، اے نوح کشتی بناؤ تو ہماری نگاہوں کے سامنے بناؤ اور ہماری وحی کے اشاروں پہ بناؤ. یعنی کشتی نوح بھی جناب نوح اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے. کیل ٹھوکنا ہے تو اللہ کی مرضی سے. کس جگہ پر کیل لگانا ہے اور کس جگہ پہ نہیں لگانا ہے یہ فیصلہ نوح نہیں کریں گے، کیونکہ کشتی نجات کی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی یہ کشتی بنے گی. اگر آپ اپنی مرضی سے بنائیں گے تو آپ خود نجات دے دیجئے. آپ کے ہاتھ کی بنائی ہوئی کشتی آپ کے حکم سے چلے گی، جہاں رکنا ہے آپ روکیں گے، جہاں چلانا ہے آپ چلائیں گے، تو پھر مرضی آپ کی ہے. لیکن چونکہ کشتی کو وہاں رکنا ہے جہاں اللہ چاہتا ہے، کشتی کو وہاں چلنا ہے جہاں اللہ چاہتا ہے، اگر مرضی خالق کے مطابق اگر اس کشتی کو چلنا ہے تو پھر بننا بھی اسی کی مرضی کے مطابق، ورنہ اللہ نجات نہیں دینے والا ہے، کیونکہ وہ کشتی اللہ کے لیے بنائی جا رہی تھی، رضا خالق کے لیے بنائی جا رہی تھی اور اللہ کے حکم پہ بنائی جا رہی تھی. تو اللہ کی مرضی کے بغیر، اس کی مدد کے بغیر یہ بننے والی چیز نہیں تھی، یہ ہوائے نفس سے نہیں بن رہی تھی، وحی کے اشاروں پہ بن رہی. اسی طرح سے کربلا جو تعمیر ہو رہی تھی یہ امام حسین کی ذاتی خواہش کا نتیجہ نہیں ہے. کربلا امام حسین کی ذاتی خواہش کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ہوائے نفس کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ہوا کے اشاروں پہ نہیں وحی کے اشاروں پہ بنی ہے. یہ اللہ کے الہام کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر، اس کے اشارے کے بغیر اور اس کی مدد کے بغیر یہ نہیں ہونے والا ہے. عزیزان گرامی، یہ ہمت یہ حوصلہ کس نے عطا کیا تھا؟ ورنہ اگر ایک داستان کے طور پر کربلا کو سنیں گے تو کربلا کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی کیا کسی ایک بشر میں اتنی صلاحیت ہو سکتی ہے. خود سے ایک فطری طور پر اگر آپ دیکھیں جتنی ایک انسان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، کیا اتنی ہی صلاحیت کا مظاہرہ کربلا میں دیکھا گیا یا اس سے کہیں زیادہ دیکھا گیا؟ اگر زیادہ دیکھا گیا تو سمجھیے یہ امام حسین کی اپنی طاقت کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی قوت حسین ابن علی کو عطا ہو چکی تھی. جس طرح سے خیبر کے دروازے کو اٹھانے کے لیے امیر المومنین نے کہا کہ ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ بل بقوت رحمانیہ، یعنی یہ جو میں نے خیبر کا در اکھاڑا ہے یہ اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی دی ہوئی قدرت سے. کیونکہ اپنی طاقت سے انسان کتنا کر سکتا ہے، ایک بشر کی طاقت کتنی ہوتی ہے، تو یہ بشر کی طاقت سے نہیں ہوا ہے. اس بشر کو اللہ نے منتخب کیا اپنی قدرت کو حوالے کرنے کے لیے، اور اللہ جب عطا کرتا ہے تو ضرور دیکھ کے عطا کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. قدرت ہر ایک کو اللہ نہیں دیتا عزیزان گرامی، ہر ایک کو اللہ اپنی طاقت اس جگہ پہ نہیں رکھتا جو وہ جگہ رہنے کی قابل نہ ہو. اللہ اپنی عطا کو اس جگہ پہ رکھتا ہے جو وہ جگہ اس لائق ہوتی ہے. جو شخص قدرت الہی کو متحمل نہیں ہو سکتا ہے اسے عطا نہیں کیا جاتا. عزیزان گرامی, اللہ نے قرآن کو عطا کیا تو قلب مصطفیٰ کی صلابت دیکھ کے عطا کیا. ہر قلب میں وہ صلاحیت نہیں پائی جاتی جو قرآن کو اٹھا سکے. اس لیے کہ قرآن کی شان کیا بیان کی گئی کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, کہ اگر یہ قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیا جائے تو پہاڑ خشیت الہیہ سے ریزہ ریزہ ہو جائے. تو پھر قلب ایک ایسا قلب ہونا چاہیے جو پہاڑوں سے زیادہ قدرت رکھتا ہو. اس کا متحمل ہو, قرآن کا حامل بن سکے. ہر کوئی حامل قرآن نہیں ہو سکتا, ہر کوئی حامل قدرت الہیہ نہیں ہو سکتا, ہر کوئی طاقت الہی کو لے کر اس کا مظاہرہ نہیں کر سکتا. ورنہ ہر کوئی قدرت کو منگوا سکتا تھا, لیکن ہر شخص میں وہ قدرت نہیں ہوتی جو اللہ کی طاقت کو منگوا سکے اور متحمل ہو سکے اس میں. تو امام حسین علیہ السلام کو جو قدرت عطا ہوئی تھی, جو صبر امام حسین نے کیا اور جو حوصلہ اللہ نے انہیں عطا کیا, تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد ہی سے ہوا ہے. کیونکہ ان اللہ مع الصابرین, کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو صبر کرتا ہے اللہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ کربلا میں اللہ حسین کے ساتھ تھا, تبھی کربلا بنی. اچھا, اب بات آتی ہے کربلا کے بچنے کی, کہ کربلا محفوظ ہے یا نہیں ہے. کتنے واقعات تاریخ انسانی کے ذہنوں سے محو ہو گئے, لیکن یہ جو کربلا باقی ہے اور جو لوگوں کے دل جو وابستہ ہے کربلا سے, کہ نام حسین سنتے ہی جو دلوں میں حرارت ایمانی پیدا ہوتی ہے, جو دل کھینچ کے چلے آتے ہیں, ایک محبت جو اس نام سے ہے, یہ معجزہ ہے. نام حسین سنتے ہی جوگ در جوگ لوگوں کا چلے آنا, 1400 برس سے مسلسل واقعات کربلا کو سننا. ایک مرتبہ اگر کوئی واقعے کو سن لیتا ہے تو دوبارہ سننا نہیں چاہتا. سننا چاہتا ہے, ایک مرتبہ آپ کو داستان سنا دی جائے, ایک مرتبہ آپ کو کوئی روایت سنا دی جائے, دوبارہ آپ چاہیں گے کہ وہی روایت سننے کے لیے دوبارہ آئیں؟ نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا, ایک مرتبہ آپ نے قرآن سن لیا تو کیا دوبارہ سننے کو جی نہیں چاہتا؟ کتنے بار آپ نے قرآن پڑھا, کیا جی بھر گیا قرآن سے؟ ارے ہر سال ماہ مبارک, سال بھر انسان قرآن پڑھتا ہے, لیکن ماہ مبارک رمضان جب آتا ہے تو پھر قرآن کی بہار آتی ہے, پھر ہر روز قرآن پڑھا جاتا ہے, لیکن دل اوب نہیں جاتا. دل نہیں اوب جاتا اور دل بھر نہیں جاتا. مسلسل قرآن پڑھا جا رہا ہے, 1400 برس سے قرآن پڑھا جا رہا ہے, مسلسل قرآن سنا جا رہا ہے, لیکن نہ پڑھنے والا تھکتا ہے نہ سننے والا تھکتا ہے. یہی کیفیت جو قرآن کی ہے وہی مجلس حسین کی ہے.
نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
سال بھر مجلسیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں آپ بتائیں. یہاں آپ دیکھیے اعلان لگا ہوا ہے کہ اسی حسینیے میں ہر اتوار کو بعد مغربین مجلس ہوتی ہے. تو ہر سال ہوتی ہے, سال بھر ہوتی ہے, ہر ہفتہ ہوتی ہے, ہر روز کہیں نہ کہیں مجلسیں ادا ہوتی ہیں. لیکن پھر جب محرم آتا ہے تو پھر ہر روز مجلسیں ہونے لگتی ہیں, ہر ساعت مجلس ہوتی ہے. کیا یہ آپ کی پہلی مجلس ہے؟ اچھا یہ مجلس کے بعد اگر آپ کے پاس وقت ہوگا تو آپ کہاں صرف کرنا چاہیں گے؟ یعنی مجلس سننے کے بعد دل بھر نہیں جاتا بلکہ جتنی مجلسیں کرتے ہیں اتنی مجلسوں کے لیے آمادگی آپ کی بڑھنے لگتی ہے، حوصلہ آپ کا بڑھنے لگتا ہے۔ یہ ہے نام حسین کا معجزہ، یہ ہے نام حسین کا معجزہ کہ یہ نام مسلسل سنا جاتا ہے، جب بھی یہ نام سنا جاتا ہے دل تڑپ اٹھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین حسین کے نہیں تھے، حسین حسین کے نہیں تھے، حسین ہمارے تھے، حسین ہم سب کے تھے۔ حسین نے قربانی ہمارے لیے دی تھی، ہمارے حوصلے بڑھانے کے لیے، ہمیں شرک سے توحید کی طرف موڑنے کے لیے، ہمیں کفر و ضلالت سے نکال کر روشنی میں لانے کے لیے، ہمیں توحید سے آشنا کرانے کے لیے۔ جیسے جیسے ہم حسین کا نام لیتے جاتے ہیں ہماری معرفت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ دن عزیزان گرامی ماہ محرم کے نہیں گزر رہے ہیں، ہر دن ہماری معرفت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ہم روشن سے روشن ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے ایمان میں ہر روز جلا پیدا ہوتی جا رہی ہے، ہم میں ہر روز ایک صبر و حوصلہ پیدا ہو رہا ہے، ہمت آ رہی ہے، ایمان تازہ ہو رہا ہے، ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ مجلسیں کیا کرتی ہیں؟ ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہیں۔ اگر واقعی مجلس ہو اور واقعی غم حسین ہو، واقعی جو وابستہ ربوبیت ہے، وہ رشتہ جس رشتے کو برقرار رکھا ہے امام حسین علیہ السلام نے، یہ ہر سال ماہ محرم کے آتے ہی لوگ دیوانہ وار کھینچے چلے آتے ہیں، ان حسین کیس، ان حسین کیس کہ عالم ہمیں دیوانہ اونس، یہ حسین کون ہے کہ سارا زمانہ جن کا دیوانہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو کربلا بنی اللہ کے لیے ہے، تو کیا کربلا کو باقی کون رکھے گا؟ باقی کون رکھے گا؟ کربلا باقی رکھنے والا بھی اللہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ یاد کرو ایام اللہ کو، وذکرہم بایام اللہ، دیکھو ایام اللہ کو انہیں یاد دلاؤ، عاشور کی یاد تازہ کرو۔ ہر سال حج ہوتا ہے، ہر سال لوگوں کے دل کھینچے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف چلے آتے ہیں۔ کیا کبھی خانہ کعبہ کو تنہا چھوڑا گیا ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ سے وابستہ ہے۔ اگر یہ کسی عام انسان کا گھر ہوتا تو کیا لوگ اس قدر جوگ در جوگ جاتے؟ ہرگز نہ جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ امام حسین کا نام لیتے ہیں، حسین اگر اپنے لیے جان دیے ہوتے، حسین کی قربانیاں اپنی ذات اور اپنے خاندان کے لیے ہوتی، تو یہ اتنے لوگ ان کا ذکر نہ کرتے۔ وہ دن عزیزان گرامی جس دن حسین شہید ہوئے، وہ حسین کا دن نہیں ہے، وہ یوم اللہ ہے، وہ اللہ کا دن ہے، وہ باقی رہنے والا ہے اور اللہ اسے باقی رکھے گا۔ لیکن کب باقی رکھے گا؟ جب تم شکر بجا لاؤ گے تو تمہارے درمیان کربلا زندہ رہے گی۔ اگر تم کربلا کی نعمت کے ملنے پر، یہ قربانیاں جو آپ کی حوالے کی گئی ہے، جو آپ کو چنا گیا ہے اس عزا کے لیے، جو آپ کو منتخب کیا گیا ہے، آپ اس کا مسلسل شکر بجا لائیں، اللہ کا شکر بجا لائیں کہ پروردگار تیرا شکر ہے۔ تو کربلا باقی ہے عزیزان گرامی، تو یوں سمجھیے کہ کربلا کے بعد مسلسل ان لوگوں کو امام حسین نے چھوڑا تھا کہ جو کربلا کو سمجھتے تھے، اور کربلا میں جن لوگوں کو سانس لائے تھے امام حسین، انہیں یوں ہی نہیں لائے تھے، بلا وجہ نہیں لائے تھے. امام حسین کو معلوم تھا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، تو کیا امام حسین اپنے ساتھ بیویوں کو پھر کیوں لے کے آئے تھے؟ سید سجاد کو کیوں ساتھ میں لے کے آئے تھے؟ اس لیے لائے تھے تاکہ مسلسل سجاد سجدے شکر بجا لاتے رہے. بیویاں اس لیے آئی تھی تاکہ واقعات کربلا کے بعد مسلسل شکر کے سجدے بجا لائیں، اور اس قربانیوں پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور مسلسل یہ کہیں کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہماری ساری قربانیوں کو قبول کیا. آپ نے ملاحظہ نہیں کیا، اگرچہ کہ کربلا کی اہمیت کو، کربلا کو بہت لوگوں نے بغیر سمجھے ہوئے بیان کر دیا ہے، تو جن لوگوں نے بغیر سمجھے ہوئے بھی بیان کیا، انہی کے کلام میں کہیں کہیں پر آپ کو وہ شواہد ضرور نظر آئیں گے کہ جس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ غلط نہیں ہے، کیونکہ آپ نے یقیناً اس تمام گفتگو میں جو ذاکرین ممبر سے کرتے ہیں اس میں آپ نے یہ ضرور سنا ہوگا کہ جب اون و محمد کے لاشے آئے تو زینب نے شکر کا سجدہ کیا. یہ سنا ہے، تو کیا زینب صرف اون و محمد پر شکر کا سجدہ بجا لائی ہے، یا ہر لاشے پر شکر کا سجدہ کیا ہے؟ ہر بیوی نے شکر کا سجدہ کیا ہے. کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ام فروا نے شکر کا سجدہ نہیں کیا؟ کیونکہ ان کی تڑپ یہ تھی کہ وہ اپنے بچے کو امام حسین پر اللہ کی خاطر قربان کرے. جب اللہ نے ان کی قربانی کو قبول کر لیا تو کیا انہوں نے شکر نہیں بجا لایا ہوگا کہ میرا بیٹا کام آ گیا؟ شکر نہیں بجا لایا ہوگا، یقیناً بجا لایا ہوگا، کیونکہ تربیت ہی یہی دی جا رہی ہے کربلا میں. جناب زینب نے جو تربیت دی ہے، اور کربلا میں جو تربیت دی جا رہی تھی وہ یہی تھی کہ جب لاشا آئے سجدہ کرو کہ تمہاری قربانی قبول ہو گئی. جیسے منا میں جب کسی حاجی کو اس کی قربانی کی اطلاع ملتی ہے کہ تمہارے نام کی قربانی دے دی گئی، تو کیا حاجی ہاتھوں کو بلند کر کے یہ شکر نہیں بجا لاتا کہ پروردگار تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا؟ اسی طرح سے جب یہ قربانیاں ادا ہوتی رہی تو سب نے ہاتھوں کو اٹھا کے یہی کہا کہ پروردگارہ تیری حمد ہو، پروردگارہ تیرا شکر ہو کہ تو نے ہماری قربانی کو قبول کر کے ہمیں اعزاز بخشا اور ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم تیری راہ میں اپنی اولاد کو قربان کر سکیں. تو نے ہمیں اتنا حوصلہ عطا کیا، تو نے ہمیں اتنا صبر عطا کیا. اگر یہ حوصلہ نہ ہوتا، اگر تو نے یہ صبر کی طاقت نہ دی گئی نہ دی ہوتی، تو کیا ہم اتنا بڑا کارنامہ انجام دے سکتے؟ نہیں، تو تیرا شکر ہے. تو مسلسل یہ شکر بجا لایا گیا ہے کربلا، اور مسلسل بجا لایا گیا تبھی تو کربلا زندہ ہے. کربلا عام شکر کی وجہ سے نہیں زندہ رہی، بلکہ تمام ائمہ نے مسلسل کربلا کو یاد کر کے اللہ کا شکر بجا لایا. تو اللہ نے ان کے جواب میں یہی کہا کہ تم جتنا شکر بجا لاتے رہو گے میں کربلا کو بار بار زندہ کرتا رہوں گا. کربلا ایک بار نہیں زندہ ہوتی ہے عزیزو، جب کبھی مجلس ہوتی ہے کربلا زندہ ہوتی ہے، کربلا کی یاد تازہ ہوتی ہے، کربلا زندہ ہوتی ہے.
محمد.
تو عزیزان گرامی، یہ وہ شخصیتیں تھیں، یہ وہ خاندان اہل بیت تھے، یہ وہ اللہ کے نمائندے ہیں. یہ نمائندوں کو اللہ نے کیوں منتخب کیا ہے؟ یہ اللہ نے جو منتخب کیا ہے، یہ اللہ کے نمائندے ہیں. یہ نمائندگان الہیہ کا کام یہ ہے کہ انہی کو امت وسطا کہا گیا ہے، جو خالق اور مخلوق کے درمیان میں واسطہ ہے، جو خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہیں. یہی کام انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے لیا کہ انسانوں میں سے کچھ انسانوں کو منتخب کیا، اللہ ان سے کلام کرتا ہے، وہ قوم سے خطاب کرتے ہیں، انہیں اللہ اپنا پیغام بھیجتا ہے، اور وہ لوگ قوم کو اور ملت کو اور خلق خدا کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں. ایک ہاتھ سے وحی لیتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے وحی کو پہنچاتے ہیں. تو ان کا ایک سرا ذات ربوبیت سے جڑا ہوا ہے، دوسرا خلق خدا سے جڑا ہوا ہے. تو وہ خلق اور خالق کے درمیان میں واسطہ ہے. اسی واسطے کو نبی کہا جاتا ہے، اسی واسطے کو رسول کہا جاتا ہے، اسی واسطے کو امام کہا جاتا ہے، اسی کے واسطے کو امام کہا جاتا ہے. امام کا کام کیا ہے؟ امام اللہ سے بھی جڑا ہوتا ہے، اس کی طرف سے منتخب ہوا ہوتا ہے، اس کی طرف سے وہ ذمہ داری لیتا ہے، ولایت تکوینی بھی رکھتا ہے، ولایت تشریعی بھی رکھتا ہے. کہ لولا الحجۃ لساخت الارض باہلھا، کہ اگر حجت خدا روئے زمین پر نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ ختم ہو جائے. تو بقائے کائنات کے لیے بھی امام کی ضرورت ہے، اور بقائے شریعت کے لیے بھی امام کی ضرورت ہے. تو ولایت تکوینی بھی اس کے پاس ہے، ولایت تشریعی بھی اس کے پاس ہے. ولایت تکوین یعنی زمین، آسمان، چاند، ستارے، ہوائیں، فضائیں، دریا، سمندر، ابر، بارہ، ان سب پر امام کی حکومت ہوتی ہے، ولایت ہوتی ہے. اور یہ ولایت اللہ کی دی ہوئی طاقت کا نام ہے، اللہ کے دیے ہوئے سلطے کا نام ہے، اس کے دیے ہوئے غلبے کا نام ہے، اس کی دی ہوئی طاقت کا نام ہے. اور اسی طرح سے اجرائے احکام شریعت کے لیے، بیان احکام شریعت کے لیے، نفاذ شریعت کے لیے امام کو منتخب کیا جاتا ہے، تاکہ شریعت کا نفاذ ہو سکے. تو امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ ذمہ داری اللہ نے دی ہے شریعت کے نفاذ کی. حکومت الہیہ اگر قائم ہوتی ہے تو انہی کے توسط سے ہوتی ہے، اور انہی کے واسطے سے ہوتی ہے. اللہ اپنی حکومت قائم کرتا ہے تو ان کو ذریعہ بناتا ہے. تو اللہ اپنے پیغام کو بھیجنے کے لیے جس کو منتخب کرتا ہے اسی کو نبی کہا جاتا ہے، اور اللہ جس کو اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے منتخب کرتا ہے اس کو بھی اللہ کی طرف سے منسوب ہونا پڑتا ہے، اسی کو رسول کہا جاتا ہے. جب اللہ اپنے پیغام کو اجرا کروانا چاہتا ہے، اپنی شریعت کو نافذ کرانا چاہتا ہے، تو اس شخص کو امام بنا دیتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی طرف سے، نبی بنتا ہے تو اللہ کی طرف سے، رسول بنتا ہے تو اللہ کی طرف سے، امام بنتا ہے تو اللہ کی طرف سے. صلوات پڑھے محمد. اب چاہے نبی ہو، چاہے رسول ہو، چاہے امام ہو، یہ اللہ کے منتخب بندے ہیں. یہ اللہ اور خلق خدا کے درمیان میں واسطہ ہے. یہ فیض الہی کو اللہ کی طرف سے لیتے ہیں، اور ان فیوضات کو پہنچاتے ہیں. اللہ سے بھی مرتبط ہوتے ہیں اور اپنی ذات پر اللہ کی حکومت قائم کر لیتے ہیں. اور جب اللہ حکم دیتا ہے تو پھر اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور اس کے پیغام کو پہنچاتے ہیں. جو کچھ بھی اللہ کہتا ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں ان کا کام یہ ہے کہ خلق خدا کو مخلوق خدا کو اللہ سے جوڑ دیں, اللہ سے جوڑ دیں. اس لیے کہ مخلوقات یوں تو اللہ ہی سے وابستہ ہے, اللہ ہی سے وابستہ ہے, لیکن قرب و بود کے ساتھ. اور یہ قرب و بود ہی نے طبقات ایجاد کیے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جتنا انسان اللہ سے قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی آثار وجود بڑھتے چلے جائیں گے, اور جیسے جیسے وہ اللہ سے فاصلہ لیتا چلا جائے گا آثار وجودی گھٹتے چلے جائیں گے. تو کوئی مخلوق جب دور ہوتی ہے عزیزان گرامی, تو کمزور اگر وجود ہوتا ہے تو وہ درحقیقت اللہ سے فاصلہ لینے کی وجہ سے, اور اگر کوئی قوی ہوتا ہے تو اللہ سے قربت کی بنیاد کے اوپر. تو اب ان کا کام یہ ہے کہ دور ہٹنے والوں کو قریب کر سکے. تو اب وابتغوا الیہ الوسیلہ, کہ تم وسیلہ بناؤ اللہ تک پہنچنے کا. اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلوں کا انتخاب کرو. تو ہر مخلوق کے دل میں یہی تمنا ہے کہ وہ اللہ سے جا کے ملے, اس لیے کہ مبدأ حیات اس کی ذات ہے, مصدر ذات اس کی ذات ہے, محور وجود وہ ہے, وہ وجود عطا کرنے والا ہے. اور جتنے موجودات آپ دیکھیں گے ان تمام موجودات میں وجود ہی ہے جو سریان رکھتا ہے, جریان رکھتا ہے. کوئی موجود ایسا نہیں ہے کہ جس کی جو بغیر وجود کے موجود ہو گیا ہو. آپ کوئی موجود مجھے ایسا بتائیے کہ جو وجود نہ رکھتا ہو. آپ بتا سکتے ہیں کوئی وجود ایسا بتائیے کہ جو موجود نہ ہو؟ اگر موجود ہے تو اس کے اندر وجود ہے. تو جتنے موجودات عالم ہیں, چاہے وہ جماعت کی صورت میں ہو کہ نبات کی صورت میں, حیوان کی صورت میں ہو کہ انسان کی شکل میں, ملائکہ کی صورت میں ہو, اور ملائکہ میں بھی اقسام ہے. جتنی کثرت سے اللہ نے ملائکہ کو خلق کیا ہے اتنا کسی بھی مخلوق کو خلق نہیں کیا, کیونکہ یہ اللہ کی عظیم ترین نشانیاں ہیں جو پوری کائنات میں بکھری ہوئی ہیں. اور ملائکہ میں ناسوتی بھی ہے, ملائکہ میں لاہوتی بھی ہے, اور ملائکہ جس میں لطیف والے بھی ہیں, اور ملائکہ مجردات والے بھی ہیں, ملائکہ میں سمدی بھی ہے جو کسی چیز کے محتاج نہیں ہے. یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں, یہ طاقتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اور انہی اور یہ ملائکہ قدرت خدا کی سب سے عظیم ترین نشانی ہے. جس طرح سے آپ پہاڑ کو دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں, او اتنا بڑا پہاڑ, آپ سورج کو دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں, اتنی بڑی قندیل آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. جب سورج کو دیکھتے ہیں تو حیرت پہ پڑ جاتے ہیں, جب آپ ستاروں کو دیکھتے ہیں تو حیرت پہ پڑ جاتے ہیں کہ ہاں ایسی قندیلیں بھی, اتنی چراغ, اتنی شمیں. تو آپ جب ملک کو دیکھیں گے تو کیا عالم ہوگا, اتنا عظیم ملک, اتنی عظیم طاقت. اسی لیے عام ملک کو دیکھنا تو کسی کے بس میں نہیں. تو پھر وہ جو عظیم ترین ملک ہیں, ملائکہ مقربین جنہیں کہا جاتا ہے, اور جو سردار ہے ملائکہ کی, اس کو دیکھنے کی مجال کس میں ہو سکتی ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ملائکہ اللہ کی قدرت, یہ ساری کی ساری مخلوقات, یہ سب موجودات ہیں یا نہیں ہیں, یا کوئی ایسا وجود آپ کے ذہن میں ہو تو بتائیے کہ یہ فلاں چیز موجود ہے لیکن اس میں وجود نہیں پایا جاتا ہے. آپ کی عقل وہاں تک جا ہی نہیں سکتی اس لیے کہ وہ کوئی شے ہے ہی نہیں. شیئیت ہی مسابقہ وجود ہے. اگر جہاں شیئیت پائی جاتی ہے سمجھو وہاں وجود پایا جاتا ہے. جہاں وجود ہے عزیزان گرامی, وجود اگر کہیں پر محقق ہوتا ہے تو وہ شے موجود کہلاتی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ فلاں شے موجود ہے تو اس میں وجود کا ہونا ضروری ہے, تو معلوم یہ ہوا کہ وجود میں ذات ربوبیت اور مخلوقات دونوں برابر کی شریک. یا آپ کہیے کہ اللہ بھی وجود نہیں رکھتا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ وجود نہیں رکھتا. اب یہ اللہ اگر وجود نہیں رکھتا تو پھر کوئی وجود نہیں رکھتے, کوئی ہے وجود. سارے موجودات اس الوجود کی وجہ سے, یعنی الوجود ہی کی تجلی ہے جو ہر موجود میں نظر آ رہی ہے. اگر تجلی وجود کو چھین لیا جائے تو موجودات عدم کے سناٹے میں غش کھا جائیں. یعنی اسی کا لہو ہے جو ہر وجود میں دوڑ رہا ہے, اسی کا نور ہے جو ساری سارے اشیاء میں نظر آ رہا ہے, اور اسی کا جلوہ ہے جو ہر طرف دکھائی دے رہا ہے. یہ سب کے سب اس سے منسوب ہے. یہ سارا موجود وجود سے نسبت رکھتا ہے. وہ ایسا موجود ہے جس کو موجود نہیں خود وجود کہنا چاہیے. وہ تو الوجود ہے. سارا وجود اسی سے سرازیر ہوا ہے. وہ تو ہر شے کو وجود بخشنے والا ہے. وہ تو موجودات کو وجود عطا کرنے والا ہے. تو ہر موجود اس سے نسبت پا کر ہی موجود ہوتا ہے. تو اس سے جو شے منسوب ہو جاتی ہے وہ باقی رہتی ہے, اور یہ اس کے آثار ہے. جب یہ اس کے آثار ہے تو ہر مؤثر کو اپنے اثر سے محبت ہوتی ہے. تو اللہ کو اپنے آثار سے محبت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مصنف کو اپنی کتاب سے محبت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ مصور کو اپنی تصویر سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ مقرر کو اپنی تقریر سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ شاعر کو اپنے شعر سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ محرر کو اپنی تحریر سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جو چیز اس سے واقعی نسبت رکھتی ہے وہ چیز اس سے وابستہ ہونے کی وجہ سے اس سے مربوط ہوتی ہے, اور اس سے وہ محبت کرتا ہے, وہ بھی اس سے محبت کرتی ہے, کیونکہ یہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. تو معلوم یہ ہوا عزیزان گرامی, ان دونوں کے درمیان میں جو رابطہ ہے وہ رابطے وجودی ہے, اور یہ ساری مخلوقات اللہ سے ہٹ کر کوئی اپنا خاص علیحدہ وجود نہیں رکھتے کہ اللہ موجود ہے اور اس کے مقابلے میں یہ بھی موجود ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ دونوں کا وجود الگ الگ ہے. یہ مستقل وجود ہے اس سے ہٹ کر, اس کا عطا کیا ہوا نہیں ہے. تو پھر وہاں پر وجود الگ مانا دینا چاہیے, یہاں پہ وجود الگ مانا دینا چاہیے. یہاں وجود کا مانا کچھ اور ہونا چاہیے, وہاں وجود کا مانا کچھ اور ہونا چاہیے. اگر وجود کا مانا یہاں بھی وہی ہے, وجود کا مانا وہاں بھی وہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک ہی معنی میں وجود رکھتے ہیں. اگر دونوں ایک ہی معنی میں وجود رکھتے ہیں تو اسی کے وجود کی وجہ سے سارے موجودات ہیں, تو اس سے منسوب ہے. اس کو دیکھتے ہیں تو وہ یاد آتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان بھی شاعر اللہ ہے. حقیقت میں انسان ہی شاعر اللہ میں سے ہے, اور سب سے بڑے شاعر اللہ اگر کوئی ہے تو وہ اہل بیت علیہ السلام ہے. یعنی اللہ کی نشانیاں, شاعر اللہ یعنی اللہ کی نشانی. تو سب سے بڑی نشانی اگر کوئی روئے زمین پر ہے تو وہ حسین ابن علی کی ہے. موجودات مستقلہ ہم کو کائنات میں نظر نہیں آتے کہ کوئی وجود اپنے طور پر اپنے پیروں پہ ٹھہرا ہوا ہو، خود مستقل وجود ہو. وجودات موجودات مستقلہ آپ کو نہیں ملیں گے. جتنے بھی موجودات ہیں وہ صرف رابطے کی وجہ سے ہیں، یعنی الوجود سے ان کا رابطہ ہے، موجودات سے رابط ہیں، یعنی ان کی نسبت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، یعنی خود ان کا اپنا مستقل اپنا استقلالی وجود نہیں ہے کہ اللہ موجود ہو تو یہ بھی موجود ہو اللہ کے مقابلے میں، نہیں، بلکہ یہ کچھ نہیں ہے مگر رابطہ ہے، بس ذات وجود سے ان کا رشتہ ہے. جب تک کسی موجود کا رشتہ وجود سے جڑا رہے گا یہ موجود رہے گا، اور جب اس کا رشتہ وجود سے منقطع ہو جائے گا تو یہ ختم ہو جائے گا. یعنی وجود کی روشنی اس تک پہنچ رہی ہے تو یہ موجود کہلا رہا ہے، اور جب وجود کی شعائیں ان ماہیات تک نہیں پہنچتی ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ معدوم ہو گئی. تو کوئی شے وجود میں آتی نہیں ہے جب تک کہ اس سے منسوخ نہیں ہو جاتی. تو ہر شے کا رابطہ ہے ذات ربوبیت سے، موجودات کا رابطہ ہے، مربوط ہے ہر چیز اللہ سے. اب جو مربوط ہے اس رابطے کو، عزیزان گرامی، اب رشتہ جڑا یا نہیں جڑا مخلوقات کا؟ یہ مخلوقات کون ہیں؟ یہ علم ہیں، یہ نشانیاں ہیں، یہ منسوب ہے اللہ سے، یہ زندہ علم ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ آیت اللہ ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ شعائر اللہ ہے، یہ اللہ کی آیتیں ہیں. یعنی ہر شے میں اللہ کا وجود جلواگر ہے اور اس کی نشانیاں ہیں جو کائنات میں بکھری ہوئی ہیں. یہ کلمات لفظی نہیں ہے، یہ کلمات حقیقی ہے، یہ موجودات خارجی ہے. تو اللہ کے یہ کلمات ہے جو ذرے ذرے میں بکھرے، ہر ذرہ اللہ کا اسم ہے، اللہ کی نشانی ہے، اور ہر شے اللہ سے منسوب ہے، اللہ سے منسوب ہے. اس کا احترام کرو، ہر موجود کا احترام کرو. کسی نے کتاب لکھی تھی دو قرآن، اور ہلچل مچ گئی کہ بھئی قرآن تو ایک ہے، دو قرآن کہاں سے آ گئے. تو جب اس کتاب کو پڑھا گیا تو معلوم ہوا کہ اس نے کوئی غلط بات نہیں کہی ہے، بس لوگوں کے ذہن کو متوجہ کرنے کے لیے اس نے کہا کہ دو قرآن ہیں، ایک قرآن وہ ہے یہ جو الفاظ کا مجموعہ ہے، یہ ایک قرآن ہے، اور ایک قرآن یہ الفاظ کی شکل والا قرآن ہے، اور ایک قرآن وہ ہے جو تکوینی قرآن ہے. قرآن تکوین، قرآن تدوین ایک ہے، قرآن تکوین ایک ہے. یعنی یہ ذرے ذرے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ دریا، یہ ہوا، یہ سمندر، یہ سب کیا ہے؟ قطرہ قطرہ، آیت آیت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی چیز پر آپ قدم نہیں رکھتے مگر وہ اللہ کی نشانی ہوتی ہے، وہ اللہ سے منسوب ہوتی ہے. اگر جماعت اللہ سے منسوب نہ ہو تو موجود نہ ہو. تو زمین موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اگر موجود ہے تو اس میں بھی وجود ہے. اگر موجود ہے زمین تو اس میں بھی وجود ہے. آسمان موجود ہے تو اس میں بھی وجود ہے. ستارے موجود ہیں تو ستاروں میں بھی وجود ہے. اگر ہوا موجود ہے تو ہوا میں بھی وجود ہے. اگر سمندر موجود ہے تو سمندر میں بھی وجود ہے. اگر فضائیں موجود ہیں تو فضاؤں میں بھی وجود ہے. اگر خلا موجود ہے تو خلاؤں میں بھی وجود پایا جاتا ہے. تو وجود سے تو کوئی شے خالی ہی نہیں ہے. تو سب کے سب مربوط ہوئے. تو اب جو یہ ارتباط ہے عزیزان گرامی، اسے قوی کرنے کی ضرورت ہے، کہ جو رشتہ ہے اس رشتے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. جیسے جیسے یہ رشتے مضبوط ہوتے چلے جائیں گے، ان میں قوت اور آثار وجودی بڑھتے چلے جائیں گے. آثار وجود جو بڑھتے ہیں الوجود سے رشتہ قوی ہونے کی بنیاد پر، کیونکہ وجود جو ہم تک پہنچا ہے وہ اسی کی وجہ سے تو پہنچا ہے. اس نے ہمیں وجود بخشا ہے نا، ہم اس سے منسوب ہیں نا. تو کیا ہم بھی خدائی ہیں؟ مثل منصور سرے دار کو سے ان الحق بے زدم، کہ میں حق ہوں، میں وجود، میں بھی وجود رکھتا ہوں. اللہ وجود رکھتا ہے، میں بھی وجود رکھتا ہوں، میرے اندر بھی وجود پایا جاتا ہے، لیکن وہ موجود ہے تو بالذات موجود ہے، ہم موجود ہیں تو اس کی وجہ سے موجود ہے، ہمارا وجود بالغیر ہے، اس کا وجود بالذات ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ ہم ذاتی طور پر، ہماری ذات میں امکان پایا جاتا ہے، ہم ممکن الوجود ہیں، ہم ممکن الوجود ہیں، یعنی ہماری ذات ہو بھی سکتی تھی، نہیں بھی ہو سکتی تھی۔ مثال کے طور پہ ہم پیدا بھی ہو سکتے تھے، پیدا نہیں بھی ہو سکتے تھے۔ کیا پیدا ہونا ہمارا ضروری تھا؟ اگر ضروری ہوتا تو ہم کسی زمانے میں نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یعنی ہم ہر زمانے میں ہوتے۔ اگر ہمارا ہونا ضروری ہوتا، اس کا مطلب یہ کہ ہمارا ہونا ضروری نہیں تھا، تو کیا ہمارا نہیں ہونا ضروری تھا؟ اگر ہمارا نہیں ہونا ضروری تھا تو ہم کیسے موجود ہو گئے؟ اگر ہمارا نہیں ہونا ضروری ہوتا تو ہم پیدا کیسے ہو گئے؟ اگر ہم نہیں پیدا ہونے والے ہوتے تو پیدا کیسے ہو گئے؟ اور ہم پیدا ہونا ہمارے لیے ضروری تھا تو پھر ہم کیسے بغیر پیدا ہوئے تھے رہ گئے، بغیر پیدا ہوئے رہ گئے؟ ایک زمانہ ایسا گزرا نا جب ہم نہیں تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ذات کچھ نہیں تھی، نہ ہونا ضروری تھا ہماری ذات میں، نہ ہونا ضروری تھا، ہماری ذات میں بس امکان تھا اور امکان کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اور امکان کے اندر جب تک احتیاج پیدا نہیں ہوگی، احساس سے احتیاج پیدا نہیں ہوگی، وجود کی بھیک جب تک نہیں مانگیں گے، وجود عطا نہیں کیا جائے گا، تو جو ممکنات محتاج ہوتے ہیں، ہر ممکن کی ذات میں احتیاج ہوتا ہے، جو اپنے احتیاج کو ہاتھ پھیلا دے اس کو وجود مل جاتا ہے، اور جو اپنے احتیاج کا ہاتھ نہیں پھیلاتا وہ وجود سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو ممکن ہو کر ممکن ہی کی حالت میں پڑا رہتا ہے، لیکن کچھ ممکنات ایسے ہوتے ہیں جو محتاج بن کر اپنا ہاتھ دراز کر لیتے ہیں، الوجود کے سامنے بھیک مانگتے ہیں، جب انہیں الوجود کی بھیک مل جاتی ہے تو وہ موجود ہو جاتے ہیں، اب وہ ممکن نہیں رہتے، اب وہ حالت امکان سے نکل کر حالت وجود میں آ کر واجب الوجود بن جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد۔ رسیدان گرامی، ہم بھی واجب الوجود ہیں۔ ہم کہیں گے یہ تو پہلی بار سن رہے ہیں کہ ہم کیسے واجب الوجود ہیں۔ واجب الوجود کا مطلب یہ کہ وجود ہمارے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ہم یہاں موجود ہیں تو ہمارے لیے ہونا اب ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ہم ہیں تو پھر ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم ہیں اور ہمارا ہونا ضروری نہ ہو تو ہمارے لیے یہ کہا جائے گا کہ ہمارے لیے ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی ہمارا ہونا واجب نہیں ہے۔ ہم موجود ہیں تو ہمارے لیے اس وقت ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اگر ضروری ہے تو اسی کو کہتے ہیں واجب ہے ہمارا وجود ہونا۔ اگر ہم موجود ہیں تو ہمارے لیے ہونا ہمارا ضروری ہے، یعنی واجب ہے کہ ہم ہوں۔ تو جو موجودات ہیں سب کے سب واجب الوجود ہیں، سمجھے؟ یعنی ان کا وہ واجب ہے ان کا ہونا یا نہیں ہے؟ اب یہ چیز ہے تو اس کا ہونا واجب ہے یا نہیں ہے، یا واجب نہیں ہے؟ اگر ہے تو ہونا واجب ہے یا نہیں ہے؟ آپ اگر موجود ہیں تو آپ کا ہونا اس وقت ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ اگر ہے تو ہونا ضروری ہے آپ کا، تو یعنی آپ بھی واجب الوجود ہیں، آپ کا وجود واجب ہے ہونا آپ کا۔ اللہ ہے تو وہ بھی واجب الوجود ہے، اس کا بھی ہونا ضروری ہے، اگر وہ ہے تو اس کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن ہمارے واجب الوجود ہونے میں، اس کے واجب الوجود ہونے میں پھر کوئی فرق ہے یا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ بھی واجب الوجود، ہم بھی واجب الوجود، وہ بھی موجود، ہم بھی موجود؟ کہیں تو یہی رہے ہیں، کہیں تو ہم یہی رہے ہیں کہ وہ موجود ہیں، ہم موجود ہیں، وہ واجب الوجود ہیں، ہم واجب الوجود ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ہم وجود رکھتے ہیں تو ہمارا احتیاجی وجود ہے، ہماری اصلی ذات تو امکان تھی، ہم نے بھیک مانگی،
وہ جو واجب الوجود ہے وہ بالذات واجب الوجود ہے، ہم بالذات واجب الوجود نہیں ہیں، بالذات ہم ممکن الوجود ہے، لیکن ہم نے اس سے بھیک مانگی وجود کی تب ہم واجب الوجود بنے، لیکن اس نے ہم کو بھیک عطا کی ہے وہ عطا کرنے والا واجب الوجود ہے اور ہم عطا حاصل کرنے والے واجب الوجود ہے، یعنی ہمارا وجود اگر باقی ہے تو اس کی وجہ سے باقی ہے، جب تک وجود سرازیر ہوتا رہے گا ہم موجود رہیں گے، اور جب وجود ختم ہو جائے گا ہمیں ملنا تو ہم موجود نہیں رہیں گے، لیکن اس کے لیے ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ وجود عطا کرنے والا ہے، اس کا وجود واجب بالذات ہے، ہم واجب بالغیر ہے، ہم واجب ہے اس کے اوپر رکے ہوئے ہیں، تو اس لیے ہم کہتے ہیں ہمیں کیا کہیں گے، دونوں واجب الوجود ہے، لیکن وہ واجب الوجود بالذات ہے، ہم واجب الوجود بالغیر ہے، ہم واجب الوجود ہے بالغیر، یعنی اللہ کے اوپر ہمارا تکیہ ہے، ہم اس وقت تک موجود کہلائیں گے جب تک اللہ ہمیں باقی رکھے گا، جب تک اللہ ہمیں وجود عطا کرتا رہے گا، ایسی ملکیت عزیزان گرامی، ایسا رشتہ، ایسا رابطہ، کیونکہ ہمارا موضوع ہی رابطہ ہے، امام سجاد اور رابطہ الہی، یہ ہماری گفتگو کا عنوان ہے، تو رابطہ الہی یعنی اللہ سے ارتباط، ذات ربوبیت سے رشتہ، تو ذات ربوبیت سے رشتہ تو سب کا جڑا ہوا ہے، پتھروں کا رشتہ بھی جڑا ہوا ہے، اگر پتھر موجود ہے، پتھر موجود ہے تو پتھر کا رشتہ بھی اللہ سے جڑا ہوا ہے، درخت اگر موجود ہے تو درخت کا رشتہ بھی اللہ سے جڑا ہوا ہے، اگر حیوان موجود ہے تو اس کا رشتہ بھی اللہ سے جڑا ہوا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آیتیں بکھری ہوئی ہیں کائنات میں، جدھر جدھر دیکھتے ہیں خدا ہی کا جلوہ نظر آتا ہے، اینما تولوا فثم وجه اللہ، تم جہاں جہاں دیکھتے چلے جاؤ گے وہاں وہاں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا، یعنی قدرت خدا آپ کو زمین پر بھی نظر آئے گی، آسمانوں پر بھی نظر آئے گی، اور دہنی طرف دیکھو گے تو اللہ کی قدرت نظر آئے گی، بائیں طرف دیکھو تو اللہ کی قدرت نظر آئے گی، چار جہت میں بھی اللہ کی نظر آئے گی قدرت، اور شش جہات میں اللہ کی قدرت نظر آئے گی، آسمانوں کی طرف نظر اٹھاؤ گے تو اللہ کی قدرت نظر آئے گی، زمین کی طرف دیکھو گے تو اللہ کی قدرت نظر آئے گی، قدرت خدا سے کوئی شے خالی نہیں ہے، تبھی تو امام حسین نے کہا کہ اگر تمہیں گناہ کرنا ہے تو ایسی جگہ پہ جاؤ جہاں اللہ کی حکومت نہ ہو، یعنی خلق خدا سے باہر چلے جاؤ اور جو چاہے کرو، یہ نظام شمسی کیا ہے، یہ مسجد ہے، مسجد سے باہر جاؤ اور جو چاہے گناہ کرو، یہ اللہ کی بارگاہ ہے، یہاں ہر چیز آیت الہیہ ہے، یہاں کی در و دیوار بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، یہ اس کا وہ بولتا ثبوت ہے، یہ زمین اس کی نشانی ہے، زندہ نشانی ہے، یہ اس کے کلمات ہے، یہ کلمات زندہ کلمات ہے، وہ لکھتا ہے زمین تو ہو جاتی ہے زمین، وہ لکھتا ہے آسمان تو بن جاتا ہے آسمان، وہ لکھتا ہے ہوا تو ہو جاتی ہے ہوا، وہ لکھتا ہے سمندر تو بن جاتا ہے سمندر، وہ لکھتا ہے فضا تو ہو جاتی ہے فضا، وہ لکھتا ہے ستارہ لکھتا ہے تو ستارہ خلق ہو جاتا ہے، اس کا کلمہ جب بنتا ہے، لکھا جاتا ہے، اس کے قلم قدرت سے جو سیاہی ٹپکتی ہے وہ موجود ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو جدھر جدھر دیکھتے ہیں اللہ ہی کا جلوہ نظر آتا ہے، سمندروں کی طرف دیکھو تو اللہ کا جلوہ، دریاؤں کی طرف دیکھو تو اللہ کا جلوہ، زمین کی طرف دیکھو تو اللہ کا جلوہ، آسمانوں کی طرف دیکھو تو اللہ کا جلوہ، دریا بن گرم دریا تم ہی نم، بابا طاہر اوریاں کہتے ہیں، بے دریا بن گرم دریا تم ہی نم، بے صحرا بن گرم صحرا تم ہی نم، میں دریاؤں کی طرف دیکھتا ہوں تو تو نظر آتا ہے، میں صحراؤں کی طرف دیکھتا ہوں تو تو نظر آتا ہے، ہر جہاں کے بن گرم دشت و در و دریا، میں جہاں جہاں پر بھی دیکھتا ہوں دشت کی طرف، صحراؤں کی طرف، دریاؤں کی طرف، بس تیرے علاوہ کوئی جلوہ ہی نظر نہیں آتا، بس تو ہے اور تو ہی نظر آتا ہے، سلامات پڑے محمد والا،
اب لوگ یہ سمجھتے ہیں، اکثر لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے، کیا نہیں جانتے لوگ؟ سبھی بے بات کو جانتے، کوئی نئی بات تو ہے نہیں یہ کہ اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے، تو کون سی چیز ایسی ہے جس کو اللہ نے نہیں خلق کیا ہے؟ سبھی جانتے ہیں کہ سب اللہ نے خلق کیا ہے، لیکن یہ بات ماننے کے لیے بہت کم لوگ تیار ہوتے ہیں، اور اکثر لوگ اس بات پر یقین نہیں کرتے کہ ہم پیدا ہو گئے، بس ہمارا رشتہ اس سے ٹوٹ گیا، ہم موجود ہو گئے، بس اپنا اپنا دیکھنا ہے، اس لیے کہ ہم باقی ہیں تو اللہ کے دیے ہوئے وجود سے اب ہم باقی رہ سکتے ہیں، اب باقی رہنے کے لیے اس کی کیا ضرورت ہے؟ خلق کرنے کے لیے تو اس کی ضرورت تھی، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، خلق کے لیے سمجھ میں آتی ہے، بقا کے لیے نہیں سمجھ میں آتی، غور فرمایا آپ نے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے یہ حسینیہ ہے، یہ بلڈنگ ہے، یہ مکان ہے، اس کو بنانے کے لیے تو معمار کی ضرورت ہے، تعمیر کرنے والے کی ضرورت ہے، بغیر مزدور کے کوئی بھی عمارت نہیں بن سکتی، یہ تو سب لوگ قائل ہیں اس بات کے کہ معمار کی ضرورت ہوتی ہے تعمیر کے لیے، چاہے مکان بنانا ہو، چاہے فلیٹ بنانا ہو، چاہے بلڈنگ بنانا ہو، چاہے محل بنانا ہو، کہ قلعہ بنانا ہو، کہ ولا بنانا ہو، ہر چیز کے لیے، ہر حویلی کو بنانے کے لیے ایک معمار کی ضرورت ہے، بنانے والے کی ضرورت ہے، جب اس نے بنا دیا تو اب اس کی ضرورت کیا رہی؟ غور فرمایا، بنا دیا تو اب ضرورت کیا رہی؟ اب پرانی حویلی کو کس نے بنایا؟ لال قلعے کو کس نے بنایا؟ اب وہ موجود ہیں، تاج محل کو کس نے بنایا؟ وہ معمار اب اس وقت موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو جس نے بنایا تھا وہ نہیں ہے، لیکن عمارت تو اپنی جگہ پر محفوظ ہے، عمارت باقی ہے، معمار گزر چکا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معمار کی ضرورت بنانے میں تھی، باقی رکھنے میں نہیں ہے، تو ہم اپنے لیے بھی یہی تصور کرتے ہیں کہ خلق ہونے کے لیے تو ہمیں خالق کی ضرورت تھی، ہمیں موجود ہونے کے لیے تو اللہ کے وجود کی ضرورت تھی، یہ بات تو سب کے سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس نے اگر وجود نہ دیا ہوتا تو ہم موجود ہی نہ ہوتے، اس کے وجود کی دین ہے کہ ہم موجود ہیں، یہ تو سبھی کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ بات سمجھنے میں سب کو دشواری ہوتی ہے کہ اگر ہم باقی اگر ہیں تو اس کے مسلسل وجود عطا کرنے کی وجہ سے باقی، وجود عطا نہیں ہوا ہے عزیزان گرامی آپ کو کہ آپ یہ سمجھے کہ میں پیدا ہو چکا ہوں، آپ پیدا ہوئے نہیں ہیں بلکہ مسلسل پیدا ہو رہے ہیں، مسلسل آپ کو وجود مل رہا ہے، نہ یہ کہ آپ کو وجود مل چکا ہے، اس کی میں کئی بار مثال دے چکا ہوں کہ مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر اس وقت روشنی موجود ہے، روشنی موجود ہے یہاں پر، اگر موجود ہے تو پھر بند کر دیجئے، جتنے کھٹکے ہیں وہ سب بند کر دیجئے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں روشنی ہے، جب ہے تو پھر کیا ضرورت ہے، اس کو محفوظ کر لیجئے روشنی کو، آپ کہیں گے کہ روشنی ہے نہیں جناب، اس وقت تو اندھیرا ہے، اندھیرا کہاں اجالا ہے نا، تو آپ کہیں گے نہیں اصل میں اجالا نہیں ہے، اصل میں اندھیرا ہے، تو پھر یہ روشنی کیسے آئی، تو کہا آئی نہیں ہے، آ رہی ہے، اور نہیں فرمایا آپ نے، یہ روشنی یہاں آئی نہیں ہے، آ رہی ہے، اتنی تیزی کے اور تسلسل کے ساتھ آ رہی ہے کہ ایسا نہیں معلوم ہو رہا ہے کہ آ رہی، آتے ہوئے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، روشن ہر شے نظر آ رہی ہے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نور آ چکا ہے، نور آ نہیں چکا ہے، نور آ رہا ہے، اسی طرح سے ہمیں وجود مل گیا تو ہم کو وجود مسلسل ایسے مل رہا ہے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم موجود ہو گئے ہیں، ہم موجود ہے نہیں بلکہ سلسلہ وجود کا ایک رشتہ ہے، اس رشتے کا نام ہے وجود سے ہمارا رشتہ جڑا ہوا ہے تو ہم موجود ہیں، یہ رشتہ وجود کا جب منقطع ہو جائے گا تو ہم عدم کے سناٹے میں غش آ جائیں گے، تو رابطہ الہیات کی بنیاد پر موجودات کا وجود ہے، یہ رابطہ قائم ہے، اگر یہ رابطہ منقطع ہو جائے گا تو موجودات عدم کے سناٹے میں غش آ جائیں گے،
پھر ڈھونڈتے رہ جاؤ گے تو وجود نظر ہی نہیں آئے گا. عزیزان گرامی, ہم مستقل موجود نہیں ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں ہم یہ کہیں کہ پروردگار ہمارا بھی کوئی وجود ہے, ہمارا اپنا کوئی وجود نہیں ہے. کتنے لوگ اس بات کو مانتے ہیں, کتنے لوگ نہیں مانتے. مانو چاہے نہ مانو, حقیقت یہی ہے, مانو گے تو اپنی مرضی سے اللہ سے قریب ہو جاؤ گے, اللہ پسند کر کے تمہیں اپنے سے قریب کرے گا. یہ بات اگر تم جان لو گے اور اس بات کو یقین رکھو گے کہ پروردگار تو نے حیات ہمیں مسلسل تو ہمیں پہنچا رہا ہے, ہم کوئی حیثیت نہیں رکھتے, اگر ہم باقی ہیں تو تیری بقا کی وجہ سے باقی ہے, تو حی القیوم ہے, قوام مسلسل بخش رہا ہے. اگر قوام مسلسل نہ بخشے, عطا مسلسل نہ ہو, حیات مسلسل نہ دی جائے تو کوئی شے با حیات ہی نہ رہے. موجود حیات ہے آپ کے پاس, 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 حیات ہے یہاں, حیات ہے تو حیات سے رشتہ ہے, تبھی تو حیات ہے. اگر حیات سے رشتہ ٹوٹ جائے, الحی القیوم سے رشتہ ٹوٹ جائے, تو نہ کوئی موجود حیات نظر آئے, تو حیات کی بھیک ہم مسلسل مانگ رہے ہیں اور ہمیں مسلسل عطا ہو رہی ہے. یہ رابطہ ہے عزیزان گرامی. جس رابطے کو کیسے بیان کیا جائے کہ خلق اور خالق میں کیسا رشتہ پایا جاتا ہے, مخلوق اور خالق کے درمیان میں کیسا رشتہ پایا جاتا ہے, موج دریا کو دریا سے کیا رشتہ ہے. بس یوں سمجھو, سمجھنے کے لیے معقول کو محسوس سے تشبیہ اگر دی جائے گی تو یہی تشبیہ دی جا سکتی ہے. اس سے زیادہ قریب قربت والی کوئی مثال ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. خاک پر سر تمثیل و منو تشبیہ من کہ مثال دی جاتی ہے معنی اور مفاہیم کو قریب کرنے کے لیے. تو معلوم یہ ہوا کہ دریا کو جو موج دریا سے رشتہ ہے, موج دریا نہیں ہے مگر دریا سے الگ بھی نہیں ہے, ظاہر دریا نہیں ہے مگر دریا سے جدا بھی نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ مخلوق خالق نہیں ہے مگر خالق سے جدا بھی نہیں ہے. مخلوق کا خالق سے رشتہ ہے, رابطہ ہے. اب اس رابطے کو, بس میں گفتگو کو تمام کیا, رابطے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اب اس رابطے کو جو ہمارے اور خدا کے درمیان میں پایا جاتا ہے, اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو تمہیں خلق کر دیا, تم جہاں تھے وہی ہو, اب تم مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو اپنی مرضی سے, تو وابتغوا الیہ الوسیلہ, اب وسیلہ قائم کر کے اپنی مرضی سے چلے آؤ میری طرف, اپنی مرضی سے آؤ. میں نے تمہیں اختیار دے دیا, میں نے تو بتا دیا کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. اب اگر تمہیں مجھ سے قریب ہونا ہے, قرب کی منزلیں اگر طے کرنا ہے, تو سجدہ کرتے جاؤ قریب ہوتے جاؤ, سجدہ کرتے جاؤ قریب ہوتے جاؤ. تو اب اگر سجدہ کرنا ہے تو ساجدین کی مثال سامنے رکھنا ہے. ساجدین اگر کوئی ہے تو وہ امام سجاد کی شخصیت ہے, وہ امام حسین کی ذات ہے جو ساجدین میں شمار ہوتی ہے. تو اگر کوئی سجدہ کرنے والا ہے تو حسین کو مثال بنائے سجدے کے لیے. اگر کوئی سجدہ کرنا چاہتا ہے اور سجدوں کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے, تو سید الساجدین کا سہارا لے, ان سے پوچھے کہ آپ سجدوں سے کیسے اللہ سے قریب ہوئے, آپ نے کیسا سجدہ کیا کہ اللہ کو آپ کا سجدہ پسند آ گیا, تاکہ ہم بھی ویسا سجدہ کریں جیسا سجدہ آپ نے کیا ہے. آپ ہمیں بتائیں سجدے کے لیے رہنمائی کریں, سجدوں کی رہنمائی کریں کہ کیسے سجدے کیے جاتے ہیں بارگاہ الہی میں. جن سجدوں کو اللہ قبول کرتا ہے, اللہ ہر سجدہ قبول نہیں کرتا. تو اللہ نے بتایا کہ اگر سجدہ کرنا ہے تو یہ مثال ہے ساجدین کی, ایسے سجدوں کو میں پسند کرتا ہوں. میں اگر پسند کرتا ہوں تو ایسے سجدوں کو پسند کرتا ہوں. رجالون لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, مرد وہ ہوتے ہیں اور مرد ایسے اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ انہیں تجارت بھی اللہ سے غافل نہیں کرتی، بے و شرا بھی اللہ سے غافل نہیں کرتی، ایسے سجدہ گزار ہوتے ہیں جن کو نہ بھوک غافل کرتی ہے نہ پیاس غافل کرتی ہے، نہ بھوک میں بھی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، پیاس میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہمارا وجود اس کی مسلسل دیر کا نتیجہ ہے، اس ہمارا پورا وجود اس کے حوالے ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارا وجود وہ عطا کرتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہو کر وجود ہم تک پہنچتا ہے۔ بس اب یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ حسین کون ہیں، زین العابدین کون ہیں۔ اگر یہ آپ کو پہچاننا ہے تو اتنا تو آپ نے سن لیا کہ اگر وہاں سے وجود نہ ملے تو ہم موجود نہ کہلائیں، لیکن کس کے وسیلے سے اس کا وجود ہم تک پہنچتا ہے، تو جو واسطے فیض وجود ہے انہی کو سید سجاد کہا جاتا ہے، انہی کو محمد باقر کہا جاتا ہے، انہی کو جعفر صادق کہا جاتا ہے، جو فیض میں ہمارے لیے وسیلہ ہیں، ہمیں ان سے وابستہ ہونا ہے، ان کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہونا ہے۔ اللہ سے قریب کرنے کے لیے یہ ہمیں ہمارے لیے مثال بنیں گے، ہمیں ان کی مثال سامنے رکھنا ہے، ہم کو سجدہ کرنا ہے، تو ہمیں ساجدین کی مثال چاہیے یا نہیں چاہیے، ہمیں اللہ سے قریب ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، اگر ہونا ہے تو ہمارے سامنے کوئی مثال ہونی چاہیے ساجدین کی یا نہیں ہونی چاہیے، ہمیں رکوع کرنا ہے تو راکعین کی مثال چاہیے یا نہیں چاہیے، اگر ہمیں روزہ رکھنا ہے تو روزے داروں کی مثال چاہیے یا نہیں چاہیے، اگر ہمیں حج کرنا ہے تو سچے حاجیوں کی مثال چاہیے یا نہیں چاہیے، اگر ہمیں زکوٰۃ دینا ہے تو پھر زکوٰۃ دینے والوں کی مثال سامنے رکھنا ضروری ہے یا نہیں ہے، ہمیں جہاد کرنا ہے تو مجاہدین کی سیرت کو سامنے رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، اگر ہمیں امر بمعروف کرنا ہے تو امر بمعروف کرنے والوں کی سیرت کو سامنے رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے، اگر ہمیں نہیں عن المنکر کرنا ہے تو ان کی سیرت کو سامنے رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے، اگر ہمیں تولا کرنا ہے یا ہمیں تبرع کرنا ہے تو ان کی سیرت کو سامنے رکھنا ضروری ہے یا نہیں ہے، کہ انہوں نے کیسے تولا کیا، انہوں نے کیسے تبرع کیا، تو یہ سیرت سامنے رکھنا ضروری ہے کہ نہیں، یا ہم اپنے سے تولا کر لیں گے، ہم اپنے سے تبرع کر لیں گے، ہم اپنے سے نماز پڑھ لیں گے، ہم اپنے سے روزہ رکھ لیں گے، ہم اپنے سے حج کر لیں گے، ہم اپنے سے زکات کر لیں گے، یا اس کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق کریں گے، کیونکہ اگر اس سے رابطہ جوڑنا ہے تو اس کے بتائے ہوئے احکام پہ چلنا ہوگا، اگر احکام پہ چلنا ہوگا تو مثالیں سامنے رکھنا ضروری ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات اسوہ حسنہ ہے، کہ ان کو سامنے رکھو اور ان کی طرح سے عمل کرتے جاؤ۔ اگر اخلاق کا پیکر بننا ہے تو ذات مصطفیٰ کو سامنے رکھنا ہوگا، کوئی بھی علم اخلاق کو بلند کرنا ہے ذات مصطفیٰ کو سامنے رکھنا ہوگا۔ اسی طرح سے اگر تمہیں تلاوت قرآن کرنا ہے تو پھر تالیان قرآن کی سیرت کو سامنے رکھنا ہوگا، کہ تلاوت کرنے والے بہت ملیں گے لیکن حسین جیسا تلاوت کرنے والا نہیں ملے گا، تو اگر تلاوت کرنا ہے تو حسین ابن علی کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دو۔ تم اس وقت تک نیکی کی منزل پر اللہ سے قریب نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کی طرح سے تلاوت قرآن نہ کرو۔ نرم مسلح پر سجدہ کرنے والے بہت ملیں گے، گرم ریتی پر سجدہ کرنے والا نہ ملے گا۔ شکم سیر لوگوں کی نمازیں آپ نے دیکھی ہیں، لیکن بھوک اور پیاس کے ساتھ جس نے نماز پڑھی ہو ایسا مجاہد آپ نے نہیں دیکھا۔ آپ نے سائے کے نیچے نماز پڑھنے والوں کو دیکھا ہے، لیکن تلواروں کے سائے میں، تیروں کے سائے میں نماز پڑھنے والے کو نہیں دیکھا۔
آپ نے سجدہ کرنے والوں کو بہت دیکھا لیکن ایسے سجدہ گزار کو نہیں دیکھا جس نے لاشوں کے درمیان میں سجدہ کیا ہو. آپ نے نماز پڑھنے والی خواتین کو دیکھا ہے, سجدہ کرنے والی بیویوں کو دیکھا ہے, لیکن کوئی بیوی کو آپ نے ایسا نہیں دیکھا, کوئی خاتون کو آپ نے ایسا نہیں دیکھا کہ جو اپنا ایک بیٹے کا لاشا دہنی طرف رکھے اور ایک دوسرے بیٹے کا لاشا بائیں طرف رکھے اور رکھنے کے بعد پیشانی کو سجدے معبود میں جھکا کے گئے, پروردگار میری اس قربانیوں کو قبول فرما لے. ایسی بیوی کا سجدہ آپ نے نہیں دیکھا. اور آپ نے سجدے تو دیکھے ہیں قناتوں میں, آپ نے سجدے تو دیکھا ہے قیام میں, لیکن جلی ہوئی قناتوں کا سجدہ نہیں دیکھا. آپ نے شام غریبہ کی نماز نہیں سنی کہ کس طرح سے زینب نے, ارے امام حسین نے یہ نہیں کہا بہن زینب مجھے نماز مغرب میں بھول نہ جانا, مجھے نماز عشاء میں بھول نہ جانا, بلکہ زینب سے رخصت ہوتے وقت حسین کہتے ہیں بہن زینب مجھے نماز شب میں بھول نہ جانا. حسین یہ توقع رکھتے ہیں, حسین یہ توقع رکھتے ہیں کہ زینب اور محمد کو کھونے کے بعد, زینب اور محمد کو کھونے کے بعد, زینب قاسم سے جدا ہونے کے بعد, زینب علی اکبر کا چھدا ہوا گلا دیکھنے کے بعد, زینب علی اکبر کے سینے میں پرچی دیکھنے کے بعد حسین کو یہ امید ہے کہ اب بھی زینب نماز شب ضرور پڑھے گی. ارے جو نماز شب نہ قضا کرے وہ نماز مغرب کیسے قضا کرے گی؟ زینب کی شام غریبہ کی نماز کیسے ہوئی ہوگی؟ جس کے گھر سے ایک جنازہ اٹھتا ہے وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں. ارے آ ایسی بیوی جس نے حسین جیسا بھائی کھو دیا, جس نے عباس جیسے بھائی کے پاس دے دیے, جس نے علی اکبر جیسے جوان کی قربانی دے دی, جس نے اون محمد جیسے لاڈلوں کو قربان کر دیا, وہ زینب سجدہ کر رہی ہے, شام غریبہ میں سجدہ ہو رہا ہے. یہ سجدہ واجب سجدہ نہیں ہے, نماز مغرب کا سجدہ نہیں ہے, نماز عشاء کا سجدہ نہیں ہے, بلکہ حسین کو توقع اس بات کی ہے کہ بہن زینب اگر میرے واجب سجدوں کا بچانا ہے تو تمہیں نماز شب کے ذریعے ہی سے یہ بچائے جا سکتے ہیں. تمہیں جب لوگ دیکھیں گے, جب تم کو لوگ دیکھیں گے, جس کا بھائی بسے پشت گردن سے زباں کر دیا گیا اس کی بہن سجدہ کر رہی ہے, جس کے بھائی کے بازو قلم ہو گئے اس کی بہن سجدہ کر رہی ہے, جب دنیا یہ دیکھے گی کہ جس نے اپنے کڑیل جوان کی سینے پہ برشی کھائی اب وہ سجدہ کر رہی ہے, تو جن کو یقین نہیں ہوگا انہیں یقین آ جائے گا کہ اگر اللہ موجود نہ ہوتا, اگر اللہ کا وجود نہ ہوتا تو یہ بی بی جلی ہوئی خناتوں میں نہ سجدہ کرتی, اپنے بھائی کو زیر خنجر دیکھ کے اللہ کے سامنے سر نہ جھکاتی. ارے زینب نے ثابت کر دیا کہ اللہ کا وجود کربلا کے میدان کے علاوہ کہیں دیکھا ہی نہیں گیا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ملائکہ کربلا میں حاضر ہو چکے, انبیاء کی سواریاں اتر چکی, مرسلین اپنی سواریوں سے اتر چکے, محمد مصطفیٰ دکھائی دے رہے تھے, علی مرتضیٰ دکھائی دے رہے تھے, فاطمہ زہرا کی دعا شامل حال جی, زینب اٹھو زینب اٹھو کہ ہم تمہیں سہارا دیتے ہیں. حسین نے مقتل میں سجدہ کیا تھا, زینب اٹھو خناتیں جل چکی, زینب اٹھو کہ بچے بکھر چکے, زینب اٹھو کہ سکینہ تماشے کھا رہی ہے, زینب اٹھو کہ بیویاں بے سہارا ہو گئی, زینب اٹھو کہ سید سجاد کا بستر جل گیا. اب اس جلے ہوئے بستر کے سامنے سجدہ کر کے بتاؤ کہ اللہ موجود
موجود ہے. پروردگارا رضاً بقضائک و تسلیماً لامرے یا غیاث المستغیثین یا غیاث المستغیثین, اے مدد کرنے والے آ زینب کو سہارا دے تاکہ زینب رات گزار سکے اور صبح اٹھنے کے بعد اس قافلے کو لے کے آگے بڑھ سکے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. يا اللہ يا اللہ يا